السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، إرشادي باري تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، ثم لترونها عين اليقين، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. اور سيدنا ابو هريرة رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر سے نکلے تو دیکھا کہ سیدنا ابوبکر صدیق اور سیدنا عمر بن الخطاب عنہما باہر کھڑے ہیں، اور یہ ایسا وقت تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام عام طور پر باہر نہیں نکلتے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں سے یہ سوال کیا کہ اس وقت تم لوگ اپنے گھر سے باہر کیوں ہو؟ انہوں نے عرض کیا: اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بھوک کی وجہ سے ہم گھر سے باہر نکلے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ کی قسم، اسی بھوک نے ہی مجھے اپنے گھر سے بھی باہر نکالا. چنانچہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابوبکر اور عمر رضی اللہ عنہما کے ساتھ ایک صحابی کے گھر جاتے ہیں. بڑی خوشی سے وہ صحابی ان کا استقبال کرتے ہیں اور ان کے لیے کھانے کا اہتمام کرتے ہیں. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابوبکر اور عمر کھانا کھا لیتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: اس ذات کی قسم جس کی مٹھی میں میری جان ہے، یہ نعیم جو تمہیں ملا ہے ابھی اسی وقت، اس کا سوال قیامت کے دن تم سے کیا جائے گا. بھوک نے تمہیں اپنے گھر سے نکالا اور اس وقت تک اپنے گھر میں واپس لوٹ کر نہیں گئے جب تک کہ اللہ تعالی نے تمہیں یہ رزق اور یہ نعیم نہیں عطا فرمایا. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. اس روایت میں آج یہ خطبے کا موضوع ہے سورۃ التکاثر میں سے بعض اہم پیغام. قرآن مجید اللہ تعالی کے کلام ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالی نے ہر وہ چیز بیان کی ہے جس سے ایک انسان کی دنیا اور آخرت کامیاب ہو جائے اور سنور جائے. قرآن مجید ضابطہ حیات ہے. قرآن مجید ایک ایسی لامثال کتاب ہے، اس دنیا میں واحد کتاب ہے جس کو جتنا بھی پڑھتے جاؤ اتنا ہی دوبارہ پڑھنے کو دل کرتا ہے. واحد کتاب ہے. اب دنیا کی دوسری کتابیں دیکھیں، آپ ایک مرتبہ پڑھیں دوسری مرتبہ دل نہیں کرتا پڑھنے کو، لیکن قرآن مجید واحد کتاب ہے کہ بار بار پڑھنے کو دل کرتا ہے. اور یہ گواہی، تعجب کی بات ہے، یہ گواہی ایک کافر نے دی ہے، فرینچ فلاسفر جوزف رینن نے یہ کہا ہے کہ میری لائبریری میں ہزاروں کتابیں ہیں. تصور کریں، ہزاروں کتابیں ہیں. ان میں سے اکثر ایسی کتابیں جن کو آج تک میں نے دیکھا بھی نہیں، اور بعض ایسی ہیں جن کو میں نے صرف ایک مرتبہ پڑھا ہے. اس پوری لائبریری میں ہزاروں کتابوں کے بیچ میں صرف ایک کتاب ہے جس کو بار بار پڑھنے کا دل کرتا ہے. غور کریں, بار بار پڑھنے کو دل کرتا ہے, اور وہ ہے مسلمانوں کا کتاب قرآن. رینن ایک کافر فلسفر قرآن مجید کو پڑھتا ہے, اس کا دل کرتا ہے کہ بار بار میں پڑھوں. جانتے ہیں کیوں؟ اور ہم کیا پڑھتے ہیں قرآن مجید, تو کیسے پڑھتے ہیں, کبھی سوچا ہے ہم نے؟ وہ کہتے ہیں مسلمانوں کی کتاب ہے. یہ قرآن مجید کی تعریف نہیں ہے. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس عظیم نعمت سے نوازا ہے کہ ہم اہل قرآن ہیں, رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں, لیکن ہم نے قرآن مجید کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے؟ کیا تعلق ہے ہمارا قرآن مجید سے؟ یہاں پر وقت نہیں کہ میں اس کی تفصیل بیان کروں. انشاءاللہ تدبر قرآن کا درس آج سے انشاءاللہ درس کا آغاز ہوگا, اس پہ انشاءاللہ میں تفصیل بیان کروں گا کہ قرآن مجید کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں قرآن مجید کی کون کون سی صفات بیان کی ہیں؟ آج قرآن مجید سے ہم دور کیوں ہیں؟ اہل قرآن کا قرآن سے کیا تعلق ہے؟ سلف کا کیا تعلق تھا؟ وہ بھی اہل قرآن تھے. خلف کا کیا تعلق ہے؟ ہم بھی اہل قرآن ہیں. کافروں کا کیا تعلق رہا ہے مختلف ادوار میں؟ تدبر کیا ہوتا ہے؟ ہم قرآن کو کیسے سمجھیں؟ سمجھنے کا کوئی طریقہ ہے کہ نہیں؟ اس پر انشاءاللہ آج سے اس درس کا آغاز ہوگا انشاءاللہ. تو قرآن مجید کو جب تک ہم نہیں پہچانیں گے, اس کی قدر و قیمت کو نہیں جانیں گے, تب تک ہم قرآن مجید سے قریب نہیں ہو سکتے. اور قرب کا معنی صرف زبان سے تلاوت نہیں میرے بھائیو. رینن نے بار بار اس لیے نہیں پڑھا کہ وہ عربی پڑھ سکتا, عربی نہیں پڑھ سکتا. وہ بار بار اس لیے پڑھتا ہے کہ اس کو معنی کو سمجھ کر پڑھتا ہے, اس نے معنی کو سمجھا ہے, اس بیچارے کے پاس ترجمہ ہے بس. اور یاد رکھے, عربی زبان میں اور ترجمے زمین آسمان کا فرق ہے, لیکن پھر بھی سبحان اللہ, دیکھیں ترجمے پر گزارا کرتے ہوئے اس کا دل کرتا ہے کہ وہ بار بار پڑھے قرآن مجید کا. اور ہمارا دل کیوں نہیں کرتا؟ ہم پڑھتے ہیں صرف ثواب حاصل کرنے کے لیے. بڑی مشکل سے ہمارے پاس وقت ہوتے ہیں, بچوں کو زبردستی کہتے ہیں بیٹے جا کے قرآن پڑھو, اور خود بھی مشکل سے وقت نکال کے پڑھتے ہیں. اس کی لائبریری میں ہزاروں کتابیں ہیں, باس کو ہاتھ نہیں لگایا اس نے. اور قرآن مجید واحد کتاب جو بار بار پڑھنے کو دل کرتا ہے, اس کا کیا راز ہے؟ راز یہ ہے کہ یہ انسانوں کی کتاب ہے ہی نہیں, یہ مخلوق کی کتاب ہے. جو باقی کتابیں مخلوق کی کتابیں ہیں, یہ خالق ذو الجلال والاکرام کی کلام ہے, جسے اپنے اشرف الخلق سید المرسلین پر نازل فرمایا ہے. ایک ایک لفظ بابرکت ہے, ایک ایک حرف بابرکت ہے. اسی قرآن مجید کی تدبر میں سے آج ایک سورت پہ بات کرتے ہیں, اور دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالی نے ایک پیغام دینا چاہا لوگوں کو, تاکہ وہ اپنے رب کے, اپنے خالق اور مالک کے زیادہ قریب ہو جائے. یہ پیغام کس انداز میں دیا, اور لوگوں نے اس پیغام کو کیسے سمجھا؟ غفلت کیا ہوتی ہے؟ تکاثر کیا ہوتا ہے؟ علم کے کیا مرتبے ہیں؟ نعیم ہوتا کیا ہے؟ نعیم کا شکریہ کیسے ادا کیا جاتا ہے؟ لوگ اس معاملے میں کتنی قسموں کے ہیں؟ آئیے دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الہاکم التکاثر, تمہیں کثرت نے غافل کر دیا. الہاکم لہو سے ہے, یعنی غافل کرنا, اور غفلت کا مطلب ہے کہ جان بوجھ کے کسی اہم چیز سے منہ موڑنا, اسے کہتے ہیں غفلت, غافل. ایک انسان بے ساختہ کسی چیز سے دور ہو جاتا ہے, اسے غفلت نہیں کہتے. لیکن جو جان بوجھ کے, جانتے ہوئے کہ اس چیز کی قدر و قیمت اور اہمیت ہے, اور اسے اپنے پس سے پش ڈال دے, اسے غفلت کہتے ہیں. اور غفلت کا دوسرا معنی یہ بھی ہے کہ اس اہم چیز کو چھوڑ کر دوسری چیز کی طرف چلا جائے جس کی کوئی اہمیت نہیں. وقت اس دنیا میں سب سے زیادہ قیمتی چیز ہے. ہمارے نزدیک سب سے زیادہ قیمتی چیز اب سونا ہے, مال ہے, دولت ہے, تجارت ہے, ہیرے ہیں, بہت ساری چیزیں ہیں. سونا چلا بھی جاتا ہے پھر خریدا بھی جاتا ہے, مال ضائع بھی ہوتا ہے پھر واپس مل بھی جاتا ہے, انسان کما ہی لیتا ہے. لیکن وقت وہ چیز ہے جو ایک دفعہ گزر جائے تو پھر واپس نہیں آتا. اس لیے سوچ سمجھ کر اس وقت کو گزارنا ہے. اور اسی لیے آپ غور کریں ذرا وقت کی اہمیت کا, ذرا غور پر وقت کی اہمیت پر ذرا غور کریں کہ انسان کی جب روح نکلتی ہے خاص طور پر کافر اور بدکار کی, اور وہ فرشتوں کو دیکھ, کالے سیاہ فرشتے دیکھتا ہے, ان کے ہاتھ میں جہنم کا کفن دیکھتا ہے, بدبودار کفن دیکھتا ہے, پھر موت کا فرشتہ اس کی روح نکالتا ہے بڑی سختی سے, تو اس وقت وہ ایک ہی تمنا کرتا ہے, بس ایک تمنا, اپنے رب سے گڑ گڑا کر ایک ہی چیز مانگتا ہے, رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت. ربی, اب اسے رب یاد آیا, زندگی ساری دنیا گزر گئی اسے رب سے زندگی یاد نہیں آیا, اب فورا رب ارجعون, اے میرے رب, اے میرے پروردگار, اے میرے مالک, اے میرے رازق, اے میرے مشکل کشا, اے میرے حاجت روا, اے میرے نفع نقصان کے مالک, اے میرے زندگی موت کے مالک, مجھے ایک بار زندگی دے دے, لمبی زندگی نہیں چاہیے, ایک لمحہ دے دے بس, میں واپس چلا جاؤں دنیا میں اور توبہ کروں اور جو میں نے غلط کیا اس کو درست کروں, بس پھر مجھے موت دے دینا. لعلی اعمل صالحا فیما ترکت, ارے میں تو بہت ہی بدکاریاں کر کے آیا ہوں, مجھے ایک موقع دے دیجئے, بس ایک ہی تمنا ہے میری, گزرا وقت کبھی واپس نہیں آتا. ہاں ابھی وقت ہے توبہ کر, ہم سب گنہگار ہیں, ہم سے گناہ ہوتے ہیں اور ہوتے جا رہے ہیں, لیکن کب تک؟ موت تک؟ پھر لعلی ارجعون, نہیں, لعلی اعمل صالحا ربی ارجعون, یہ کام نہیں چلے گا. اس لیے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے سورت کا آغاز الہاکم سے کیا ہے, کہاں اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں, کس چیز کے پیچھے اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں, کیوں غافل ہو چکے ہو؟ اچھا وقت ضائع کیسے کر رہے ہو؟ الہاکم التکاثر, کثرت کے پیچھے بھگدڑ میں اور جد جہد میں, کثرت کی جد جہد نے تمہیں غافل کر دیا. یہ کثرت کس چیز کی ہے؟ دیکھیں کثرت زیادتی کا نام ہے, اور یہ زیادتی دو قسم کی ہے, ایک خیر میں زیادتی اور ایک شر میں زیادتی. خیر میں زیادتی تو اچھی بات ہے, آپ علم صالح میں زیادتی کرتے ہیں, یعنی زیادہ علم حاصل کرنا چاہتے ہیں, اچھی بات ہے, یہ لہو نہیں ہے, یہ غفلت نہیں ہے. آپ عمل صالح میں کوشاں ہوتے ہیں, محنت کرتے ہیں, جد و جہد کرتے ہیں, زیادہ عمل کرتے ہیں عمل صالح بشرطیہ کے, اچھی چیز ہے, یہ غفلت نہیں ہے. تو الہاکم تکاثر سے جڑا ہوا ہے, وہ کثرت ہلاک کر دیتی ہے, وہ غفلت ہلاک کر دیتی ہے, اس کثرت میں جو شر پر مبنی ہو, خیر پر نہیں. اچھا کثرت شر پر کیسے مبنی ہو سکتی ہے؟ وہ کون سی کثرت ہے جو شر کا باعث بن سکتی ہے؟ کثرت اموال, کثرت اولاد, کثرت علم جو نافع نہ ہو, اور مال اور اولاد وہ جو خیر سے دور کر دے, جو اللہ تعالیٰ کے دین سے غافل کر دے, جو ہی منافع عمل صالح سے غافل کر دے, یہ کثرت شر کی کثرت ہے, اس میں کوئی خیر نہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما اموالکم واولادکم فتنہ, فتنہ ہے تمہارے لیے مال اور اولاد, آزمائش ہے, فتنہ ہے تمہارے لیے. ارے ہمارے اپنا مال اور اولاد فتنہ ہے, کیسے فتنہ ہے؟ رب ذو الجلال سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کیسے فتنہ ہے, جب یہی مال اللہ تعالیٰ سے دور کر دیتا ہے تو پھر ہلاکت ہے, اور جب یہی اولاد اللہ تعالی سے دور کر دیتی ہیں یہ ہلاکت کا باعث بنتی ہے. آزمائش تھی, یہ نعمتیں تھیں مال اور اولاد, نقمت کیوں بن گئی ہے, کیوں ہلاکت کا باعث بن گئی ہے؟ کیونکہ الحاق متکاثر, اسی کے پیچھے لگتے رہے, اسی کے پیچھے پڑتے رہے اور یہ بھول گئے کہ تمہارا کوئی خالق بھی ہے اور اس خالق نے تمہیں خاص مقصد کے لیے پیدا کیا ہے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. ہاں, جب یہ مقصد حاصل کر لو پھر کثرت خیر کے پیچھے جاؤ. اللہ تعالیٰ منع نہیں کرتا کہ مال نہ کماؤ, حلال مال نہ کماؤ, یا اولاد تمہاری نہیں ہونی چاہیے, ہرگز نہیں, بلکہ مال بھی خیر ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو ہاتھ دینے والا ہے وہ لینے والے سے زیادہ بہتر ہے, تو دینے والے بن جاؤ. وہ دینے والے تب بنے گے جب مال کمائیں گے. شریعت نے ہمیں مال کمانے سے منع نہیں فرمایا, لیکن ہمیں حرام مال کمانے سے منع کیا ہے. اور اولاد متعلق پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس عورت سے شادی کرو جو الولود الودود ہو, جو زیادہ بچے پیدا کرے اور ودود ہو, اس اخلاق ہو, پیار کرنے والی ہو, محبت کرنے والی ہو. تو مال بھی ضرورت ہے اور اولاد بھی ضرورت ہے, لیکن جب یہی ہلاکت کا باعث بنتے ہیں تب یہ فتنہ ہوتے ہیں, آزمائش ہوتے ہیں. اور اللہ بہتر جانتا ہے کہ آج دنیا میں کتنے لوگ ہلاک ہو رہے ہیں ان نعمتوں کی وجہ سے, نعمت المال و نعمت الاولاد. تیسرے قسم کی کثرت جو شر کی ہے وہ ہے کثرت العلم, وہ علم جو شر پر مبنی ہو. جادو کا علم, بدعات اور خرافات کا علم, کتنی کتابیں لکھی گئی ہیں. جادو پر کالے جادو کی کتاب ہے, کیسے کیا جاتا ہے, تعویذ لکھنے کے بہترین طریقہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تعویذ اٹکانا شرک ہے, اور تعویذ پر مبنی کتنی کتابیں لکھی ہوئی ہیں, جادو پر مبنی کتنی کتابیں لکھی ہوئی ہیں, میوزک پر کتنی کتابیں لکھی گئی ہیں. علم ہے, پتہ ہے, میوزک کا علم ہے, گانے کا علم ہے, بدعات اور خرافات کا علم ہے, شرک کا علم ہے. آج کل شرک پڑھایا جاتا ہے مدرسوں میں, اللہ کے گھروں میں شرک کی تعلیم ہوتی ہے, نعوذ باللہ. ایک زمانہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کے گھر میں نور ہوتا تھا, نور. اب جانتے سورۃ نور میں اللہ تعالیٰ جب نور کا ذکر کیا, پھر اگلی آیت میں اللہ نور السماوات والارض, اگلی آیت میں جو ہے فی بیوت اذن اللہ ان یرفع ویذکر فیہ اسمہ, اللہ تعالیٰ نے اپنے گھروں میں اجازت دے دی کہ اذان بھی ہو اور نماز بھی پڑھی جائے. تو نور کہاں پہ ملتا ہے؟ اللہ کے گھروں میں, یہ نور کی جگہ ہے. اگلی آیت میں فرمائے رجال لا تلہیہم تجارت عن ذکر اللہ, یہ مرد جو ہے یہ اللہ کے گھر میں آتے اور نور حاصل کرتے. نماز نور ہے, توحید نور ہے, اتباع سنت نور ہے, لیکن آج بعد دنیا میں بعض مساجد میں اور بعض مدارس میں شرک اور بدعات کی تعلیم دی جا رہی ہے. ان اللہ وانا الیہ راجعون. بہرحال, تو وہ کثرت جو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل کر دے, توحید سے غافل کر دے, اتباع سنت سے غافل کر دے اور شرک و بدعات کا باعث بن جائے, صرف دنیا ہی کا رہنے دے, صرف دنیا ہی کا, یعنی اندھا بن جائے انسان اور دنیا نظر آئے ہر وقت, ہر اس کی خواہش صرف دنیا ہی رہ جائے, ایسا شخص ہلاک ہے اور ایسا شخص جو ہے وہ غافل ہے. اگر وہ ابھی واپس نہیں آتا تو ایسے اسی غفلت میں رہتے رہتے وہ ہلاک ہو جائے گا. اچھا, انسان کب تک کثرت خیر کا, اچھا پھر علم کی بات ہوئی جس کی کثرت ہلاک کر دیتی ہے, ایک ایسا عمل بھی ہے جسے کثرت ہلاک کر دیتی ہے, وہ کون سا عمل ہے؟ شرک اور بدعات اور خرافات. لوگ محنت کرتے ہیں عبادت میں, لگے رہتے ہیں, لیکن اس کی کوئی بنیاد نہیں, کوئی دلیل نہیں. بدعی اذکار میں لوگ دو دو گھنٹے لگا دیتے ہیں, اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو, پڑھتے رہتے ہیں. کیا ملا اللہ سے؟ اگر یہ ذکر خیر کا ذکر ہوتا تو اس کی کثرت بھی خیر سے ہوتی. تو ہم کہتے ہیں بھائی ہزار دو ہزار مرتبہ پڑھو جا کے, ایک لاکھ دو لاکھ مرتبہ جا کے پڑھو, لیکن جب اس کی کوئی دلیل ہی نہیں ہے تو یہ عمل جو آپ کر رہے ہیں یہ خیر کا عمل نہیں ہے. اس کی کثرت بھی اس کثرت میں ہے جو ہلاک کر دیتی ہے, کیونکہ یہ بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے اور گمراہی کا ٹھکانہ جہنم ہے. دیکھیں ہمیں اللہ تعالیٰ، بعض لوگ کہتے ہیں کہ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے نام سے چڑھے، نعوذ باللہ. آخر حرج کیا یہ کہتے ہو اللہ اللہ کہتے ہو، کیا حرج ہے؟ میرے بھائی حرج یہ ہے کہ رحمت العالمین سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہمیں ذکر کا طریقہ سکھایا ہے، ان میں اس ذکر کا وجود ہی نہیں. ایک کتنے طریقے ہیں، افضل الذکر لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ وبحمدہ پڑھنے سے 100 مرتبہ پڑھیں، اگر آپ کے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہی، وہ بھی اللہ معاف کر دے گا. لا حول ولا قوۃ الا باللہ، یہ جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے. تو اللہ کہاں پہ، اللہ کا ذکر کہاں پہ، اس کی کیا فضیلت ہے؟ والذاکرین اللہ کہتے ہیں، والذاکرات مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی ذکر جو آپ کو یا میرے امام کو یا میرے استاد کو اچھا لگے وہ اپنا لیں اور اسی پہ کثرت کرتے رہیں، ہرگز نہیں. ذکر وہ ہوتا ہے جس میں خیر وہ ذکر، جس میں خیر وہ ذکر ہوتا ہے جس میں قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو بدعت سے بچنا چاہیے، بدعت کی کثرت بھی ہلاک کر دیتی ہے. اچھا، انسان کب تک اس راستے پہ چلتا ہے کہ اس کے پاس دنیا کا سب سے زیادہ خیر اسی کے پاس ہو، خیر جو وہ جانتے ہیں، وہ جو وہ سمجھتے ہیں کہ کثرت مال، کثرت اولاد، میں سب سے بڑا تاجر میں ہوں، سب سے زیادہ گاڑی میرے پاس ہونی چاہیے، سب سے بڑا گھر میرا ہونا چاہیے، سب سے خوبصورت بیوی میری ہونی چاہیے، سب سے اچھے بچے میرے ہونے چاہیے، سب سے اچھے اسکولوں میرے بچے ہی پڑھیں. دیکھیں، تمنا جو ہے بری نہیں کہ میرے پاس مال دولت ہو، میں غنی بن جاؤں اور اس مال کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کروں، میری بیوی سب سے خوبصورت ہو، کیا قباحت ہے؟ میرے بچے اچھے اسکول میں پڑھیں، کوئی قباحت نہیں ہے. میرے پاس گاڑی اور بنگلہ، کوئی قباحت نہیں. قباحت تب ہے جب یہی چیز اللہ تعالیٰ کے، اللہ تعالیٰ سے غافل کر دیں اور اللہ تعالیٰ کے دین سے دور کر دیں. کب تک انسان اس غفلت میں رہتا ہے؟ حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ قبر کی زیارت نہ کر لو. یہ انسان کثرت کے حصول کے لیے غافل ہوتا ہے، یہاں تک کہ جب تک کہ یہ شخص، یہ انسان موت کے بعد قبر کی زیارت نہ کر لے، یعنی مرتے دم تک. لیکن لفظ حتی یموتون نہیں ہے، یا حتی یموت نہیں ہے، یا حتی تموتو نہیں ہے، حتی زرتم المقابر. قبر کا مرحلہ موت کے فوراً بعد شروع ہو جاتا ہے، اور آخرت کی پہلی سیڑھی موت ہے، اور پہلا مرحلہ قبر کا ہے. یاد رکھیں، قیامت کب آئے گا اللہ اعلم، لیکن موت کے بعد قیامت شروع. القیامت الصغرى موت، اور قبر پہلا مرحلہ ہے موت کے بعد آخرت کا، اور موت ہر انسان کے قریب ہے. ہم میں سے کوئی بھی شخص یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ کتنا سال زندہ رہے گا یا کب تک زندہ رہے گا، کوئی گارنٹی نہیں. اس دروازے سے باہر جائیں گے، اجر نماز کے لیے تیار ہو کر آئیں گے، یا اسی مسجد ہماری نماز جنازہ پڑھے گی، کوئی پتہ نہیں. الاقدار والآجال لکھ دیے گئے، ہمارے بس کی بات نہیں. لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے موت کا ذکر نہیں کیا. کیوں؟ کیونکہ موت تو سب جانتے ہیں، کافر کو یقین ہے کہ وہ بھی مرے گا، لیکن قبر پر کسی کو یقین ہے؟ بعض کو ہے، بعض کو نہیں. اور قبر کا مرحلہ جو ہے وہ ہمیشہ کی زندگی نہیں ہے. زرتم المقابر زیارت ہے، اور زیارت کسے کہتے ہیں؟ کہ کسی جگہ کی طرف وقتی طور پر جانا، اس تھوڑے سے وقت کے بعد اپنے اصل مستقر کی طرف چلے جانا. اصل ٹھکانہ قبر نہیں ہے، اس لیے قبر کا مرحلہ جو کہا جاتا ہے برزخ کا مرحلہ، برزخ. اور برزخ اس اوڑ کو کہتے ہیں جو دو چیزوں کے بیچ میں ہوتی ہے. دو چیزیں کیا ہیں؟ دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی، درمیان والا مرحلہ کو برزخ کہا جاتا ہے، اور قبر اس برزخ کا ایک حصہ ہے. برزخ صرف قبر کا نام نہیں ہے، کیونکہ بعض لوگوں کو قبر میں زمین دفن نہیں کیا جاتا، جلایا جاتا ہے. بعض لوگ مر جاتے ہیں پانی میں، ان کو سمندر کے جانور کھا جاتے ہیں، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں جانوروں کے پیٹوں میں، اور پھر وہ ختم ہو جاتے ہیں. تو قبر کہاں ہے ان کی؟ تو وہ برزخ میں ہے، قبر میں نہیں ہے. تو قبر اس زمین کے گڑے کا نام ہے جس میں مردے کو دفن کیا جاتا ہے، اسے قبر کہتے ہیں. تو برزخ اسے وسیع مفہوم ہے کہ مرنے کے بعد انسان کہاں جاتا ہے؟ برزخ میں جاتا ہے، کیونکہ قبر کرنا ہی مقصد ہے اور قبر کرنے سے ہی انسان کی تکریم ہوتی ہے مرنے کے بعد. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر ذکر برزخ کا نہیں کہ قبر کا کیا ہے. تو زیارت ہے ہمیشہ کی زندگی نہیں، قبر میں برزخی زندگی ہے، اور قبر مٹی سے مرنے کے بعد انسان کی تکریم ہو جاتی ہے، جلانے میں انسان کی تکریم نہیں ہوتی، مرنے کے بعد اس کو مزید اذیت دی جاتی ہے اور گستاخی ہوتی ہے، اور پانی میں اسے غرق کرنے سے بھی اس کی ذلت ہوتی ہے. تو بہترین طریقہ ہے کہ اسے زمین کے اندر جہاں سے وہ نکلا ہے، جو اس کی اصل جگہ ہے، اسی کی طرف ہی اسے واپس لوٹا دیا جائے، اور پھر اللہ تعالیٰ اسی زمین سے ہی اس انسان کو دوبارہ پیدا کرے گا. وہ یاد رکھیں جو جل چکا ہے مرنے کے بعد، جسے جلا راکھ کر دیا گیا ہے، یا جس کو سمندر کے جانور نے نوچ نوچ کر کھا لیا ہے، اسے بھی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن دوبارہ پیدا کرے گا. یہ نہ سمجھے کہ اگر میں اس دنیا سے جل کے راکھ ہو گیا تو پھر اللہ تعالیٰ مجھے دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا، ہرگز نہیں. اللہ تعالیٰ اس کو بھی دوبارہ پیدا کرے گا جو زمین میں دفن ہوا، اور اس کو بھی دوبارہ پیدا کرے گا جو جل چکا ہے، راکھ ہو چکا ہے، یا جسے جانور کھا چکے ہیں. تو اللہ تعالیٰ جل شان سبحانہ وتعالیٰ علی کل شیء قدیر، جب کوئی چیز چاہتا ہے اَن یَقُولَ لَهُ کُن فَيَكُن، بس. تو یہاں سے ہم یہ پتہ چلا ہے کہ قبر کا مرحلہ، قبر کا ثبوت سب سے پہلے، وہ جو قبر کا انکار کرتے ہیں کہ قبر میں کوئی سزا یا کوئی ثواب نہیں ہے، ان کا بھی رد ہے یہاں پہ، کہ قبر ثابت ہے، قرآن مجید سے ہی ثابت ہے کہ قبر کا مرحلہ آئے گا اور مرنے کے بعد دوبارہ دوسری زندگی ہے، اور قبر ہمیشہ کی زندگی نہیں ہے، ایک زیارت کی جگہ ہے. اگر خیر کا عمل کیا ہے تو خیر ہے، اور اگر شر لے کے آئے ہو تو اس سے بڑھ کر شر کوئی بھی نہیں ہے تمہارے لیے. یاد رکھیں دنیا میں اگر انسان کو کوئی تکلیفیں ہیں تو یاد رکھیں مرنے سے ختم ہو جاتی ہے، جتنی بھی تکلیفیں ہیں اس کا اینڈ کیا ہے؟ موت ہے. اس لیے آپ دیکھیں جب انسان زیادہ مریض ہو جاتے ہیں نا، تکلیفیں اسے گھیر لیتی ہیں، تو اس کو ایک کہیں سے کوئی ایک چمک نظر آتی ہے کہ موت سے جان چھوٹ جائے گی، یعنی ہمیشہ کی تکلیف نہیں ہے. قبر کے مرحلے میں جو تکلیف ہے، جو عذاب ہے، وہ کب، کیونکہ وہ زیارت ہے، وقت ہے، لیکن کب ختم ہوگا یہ نہیں جانتا، اور موت دوبارہ نہیں آنے والی وہاں پہ، سبحان اللہ. اور آخرت جہنم کا عذاب وہ تو ہے ہمیشہ کے لیے، نعوذ باللہ. تو اس لیے تعجب کی بات یہ ہے کہ بعض لوگ دنیا میں بہت پریشان ہیں، تکلیفوں نے گھیرا ہوا ہے، ان کے لیے امتحان تھا کہ بھئی یہ تھوڑا سا عذاب ہے تاکہ تم توبہ کر لو، اور اصل زندگی کے لیے تمہیں تاکہ خوشحالی مل جائے. لیکن وہ یہاں پر بھی ذلیل و خوار ہیں، عذاب میں ہیں، توبہ نہیں کی. اگر اس کی قلت ہے تو حرام کھانا شروع کر دیا، اولاد اچھی نہیں ہے ان پر ظلم کرنا شروع کر دیا، ان کو ہدایت کا راستہ نہیں دکھایا. اگر تھوڑا سا کوئی مال مل گیا تو ظلم کرنا شروع کر دیا لوگوں پہ، لوگوں کا حق کرنا شروع کر دیا. اگر کوئی تجارت کا کام کیا، اللہ نے اسے تجارت سے نواز ہے تو اس نے ہیر پھیر شروع کر دی. اللہ نے اچھی زبان دی بولنے کی، جھوٹ بولنا شروع کر دیا، لوگوں کو غلط باتیں بیان کرنا شروع کر دی. تو اللہ تعالیٰ اس کو امتحان ہے، خیر کا بھی امتحان ہوتا ہے، شر کا بھی امتحان ہوتا ہے. یاد رکھیں امتحان صرف شر کا نہیں ہوتا، یہ جو نعمتیں ہمارے اوپر، نعمت کے آخر میں بات کروں گا میں، یہ بھی خیر اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یہ بھی آزمائش اللہ تعالیٰ کی طرف سے. لیکن شر تم سب کو نظر آتا ہے کہ یہ آزمائش اللہ تعالیٰ کی طرف سے، لیکن بعض لوگ جو ہیں وہ سمجھ لیتے ہیں یہ جو مصیبتیں ہیں امت میں آج، ہو سکتا ہے کہ اس کی وجہ میں ہوں، میں اپنے آپ کو ٹھیک کر لوں، آپ اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں، ہم سب مل کے توبہ کر لیں، میں قسم کھا رہا ہوں کہ امت کی حالت تبدیل ہو جائے گی. یاد رکھیں اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کو کسی ظالم کے حوالے نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کو مغلوب نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کو ذلیل و خوار نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کو ہمیشہ عزت دیتا ہے، غلبہ دیتا ہے. اور ایک زمانہ تھا جب یہ اللہ تعالیٰ کے پیارے اہل قرآن امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ مسلمان، ایک عروج کا زمانہ تھا، ایک بلندی کا زمانہ تھا، عزت اور غلبے کا زمانہ تھا، وجہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ ان پر راضی تھا. آج اللہ تعالیٰ امت میں بعض اوقات تھوڑی تھوڑی مصیبتیں نازل کر دیتا ہے تاکہ یہ لوگ سوچیں, سمجھیں, سدھریں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ذلیل ہونے کے لیے پیدا نہیں کیا, مغلوب ہونے کے لیے پیدا نہیں کیا, جہنم میں جانے کے لیے پیدا نہیں کیا. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے اس ماں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے جو اپنے بچوں کو سینے سے لگائے رکھتی ہے. تصور کر سکتے کہ کوئی ماں اپنے دودھ پیتے بچے کو آگ میں جلا دے؟ اگر نہیں تصور کر سکتے تو اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے اس ماں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے اپنے بندوں سے جتنا وہ ماں اپنے بچے سے پیار کرتی ہے. لیکن یہ ہمارے اپنے اعمال ہیں, ہمارے اپنے کسب الایدی جو ہمارے ہاتھوں نے کمایا ہے, یہ ہمارے اپنے کردار ہیں کہ اللہ تعالیٰ آج ہم سے ناراض ہے. تو راضی کرنے کا طریقہ کوئی الٹرنیٹ طریقہ نہیں, کوئی بائی پاس راستہ ڈھونڈے, ہم کوئی وسیلہ ڈھونڈے, کسی پیر کے پاس جائیں یا کسی درگاہ میں جائیں. وہ لمات البعوف و قبا, مصیبت اس لیے تھی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں. بعض لوگوں نے اس مصیبت کو اور دگنا کر دیا ہے, شرک بدعت کے راستے کو اپنا لیا, یہ مصیبتیں اور دگنی ہو گئی, دو کی جگہ چار ہو گئی, چار کی جگہ دس ہو گئی, اور اس طرح بڑھتے گئی مصیبتیں. جو اللہ تعالیٰ چاہتا تھا اس بندے نے وہ نہیں کیا. لیکن ابھی بھی وقت ہے, دیکھیں مصیبتیں اگر ہم کل کو دیکھتے ہیں اور آج کو دیکھتے ہیں وہ بڑھتی جا رہی ہیں, لیکن کب تک؟ ایک وقت آئے گا, یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بندے غالب ہوں گے, ہم رہے نہ رہیں, لیکن وقت ضرور آئے گا. یہ پتھر اور درخت بھی گواہی دے گا, اے مسلمان میرے پیچھے یہودی چھپاری سے قتل کروا کے. الصادق المصدوق صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر دی ہے, اور ہمیں ہمارا ایمان ہے, یقین ہے ہمیں کہ ہو کے رہے گا. اور امت میں خیر موجود ہے, آج لوگ جاگنا شروع کر دیا ہے, لوگوں نے جاگنا شروع کر دیا ہے, ان کی آنکھیں کھل رہی ہیں الحمدللہ, وہ حق کو پہچان رہے ہیں, سمجھ رہے ہیں حق کیا ہے, باطل کیا ہے, توحید کیا ہے, شرک کیا ہے, سنت کیا ہے, بدعت کیا ہے, الحمدللہ. اور یہ خیر کی علامت ہے, اور انشاءاللہ وقت قریب ہے, دور نہیں ہے, جب یہی ساتھی جو یہاں پہ بیٹھے یا حاضر و سامعین یا دوسرے عام لوگ جو ہیں وہ بھی توحید کو سمجھیں, وہ توحید کی دعوت دیں گے. اور جب یاد رکھیں اس امت سے شرک کا خاتمہ ہوگا, بدعات کا خاتمہ ہوگا, تو پھر محرمات کا بھی خاتمہ ہو جائے گا. ہم پیچھے دوڑتے محرمات کے, بھائی سود ہے, سود خوری ہے, زناکاریاں ہیں, بدکاریاں ہیں, ظلم ہے, یہ ہے وہ, یہ تب تک رہیں گے جب تک کہ سب سے بڑا ظلم موجود ہے اور شرک موجود ہے. جب تک سب سے بڑا ظلم ختم نہیں ہوتا تو یہ جو چھوٹے ظلم ہیں یہ ختم نہیں ہوں گے امت سے. جب تک یہ دل پاک نہیں ہوتا تو بدن کبھی پاک نہیں ہو سکتا. ہم جھوٹ زبان سے بولتے ہیں, دل سے نہیں بولتے. ہم ظلم ہاتھوں سے کرتے ہیں, دل سے نہیں کرتے. لیکن دل ہمیں, جب تک دل میں کالک ہے, دل ہی کی وجہ سے, جو دل میں جو کالک ہے اسی وجہ سے ہماری زبان بھی جھوٹ بولتے ہیں اور ہمارے ہاتھ بھی ظلم کرتے ہیں. جب یہ دل پاک ہو جائے گا تو پھر یہ ہاتھ بھی پاک ہو جائیں گے, یہ زبان بھی پاک ہو جائے گی. حتی زرتم المقابر, مر چکے, قبر میں پہنچ چکے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلا سوف تعلمون, ہرگز نہیں, جو تم کر رہے ہو یہ نہ کرو تمہارے لیے اچھا نہیں. جس کثرت کے پیچھے غافل ہو رہے ہو ابھی چھوڑ دو اسے. کلا یعنی جو میں بیان کیا ہے یہ تمہارے لیے اچھا نہیں ہے. کیا اچھا نہیں ہے؟ الحاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. یہ سارے کا سارا عرصہ, 60 سال کی زندگی تمہیں دی ہے, موت تک کیسے کرتے رہو گے؟ وہ قبر کی تو صرف زیارت ہی ہے, آگے تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے اس کے بارے میں کوئی ڈر نہیں ہے. اسے ابھی وقت ہے, توبہ کر لو. کلا ہرگز نہیں, ایسا کبھی نہ کرنا. دیکھ اللہ تعالیٰ کیسے آگاہ کر رہے ہیں, سوف تعلمون, اگر ابھی تمہیں عقل نہیں آتی, تم توبہ نہیں کرتے, تو ضرور تم جان لو گے کہ تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے. ایک عام شخص ہمیں دھمکی دیتا ہے, ہمارے ٹانگے کانپتی ہیں, میں ایسے کر دوں گا, وہ نہ بھی کر سکے دل میں خوف سے تو پیدا ہوتی ہے, بھائی پتہ نہیں ظالم انسان ہے, پتہ نہیں کیا کرتا ہے, پتہ نہیں ہو سکتے یہ واقعی ایسا کر ہی لے. اکرم الخلق صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کوئی ذات بھی نہیں مخلوقات میں سے. اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں, ایک مجلس میں 70 مرتبہ سے زیادہ استغفار کرتے ہیں. کیوں؟ کیا نعوذ باللہ گناہ زیادہ ان کے اس لیے کرتے ہیں؟ میرے بھائی میرے لیے آپ کے لیے کرتے ہیں، تاکہ ہم سمجھیں اگر اکرم الخلق صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں 70 مرتبہ استغفار پڑھے تو ہمیں کتنا پڑھنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات قیام کرتے ہیں، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک سوج جاتے ہیں. سیدہ عائشہ کے آنکھوں سے آنسو نکل آتے. اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے ہیں اور آپ اتنی عبادت کرتے ہیں، اپنا کو تھکا دیتے ہیں. فرماتے ہیں افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں شکر کرنے والا بندہ نہ بنوں؟ جب اللہ تعالیٰ کے اتنی احسانات اور انعامات ہیں تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اگر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، سید المرسلین رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم، یا اتنا قیام کرتے کہ آپ وسلم کے پاؤں مبارک سوج جاتے تو ہمیں کتنا کرنا چاہیے؟ کتنا کرنا چاہیے؟ اور ہمیں علم ہے کہ ہمارے گناہ معاف نہیں ہوئے، ابھی ہم نے گناہ کی بخشش کروانی ہے، ہم سب گنہگار ہیں، ہمیں کتنی محنت کی ضرورت ہے؟ کل سوف تعلمون، جان لو گے، ہر ضرور جان لو گے. ثم کل سوف تعلمون، اللہ تعالیٰ ایک عبارت کو دو مرتبہ ایسے بیان نہیں کرتا. جب سختی اور شدت کی بات آتی ہے نا، جب معاملہ بہت خطرناک ہوتا ہے اور پیغام دینا بہت ضروری ہوتا ہے اور ہلاکت قریب ہو، تو اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے پر احسان کرتے ہوئے اسے بار بار آگاہ کرتا ہے، کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون. اگر ابھی تم نہیں سمجھ رہے، وقت آئے گا جب تمہیں سمجھ آئے گا، لیکن اس وقت آپ کے پاس وقت نہیں ہوگا، نہ توبہ کر نہ واپسی کر. کلا لو تعلمون علم الیقین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہرگز نہیں، بات اصل یہ ہے کہ تمہیں یقین ہی نہیں ہے. علم تو ہے کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے، اللہ تعالیٰ سزا دینے والا ہے، اللہ تعالیٰ پکڑتا بھی ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے وعدہ پورا بھی کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قبر کے مرحلے میں سزا تیار کر رکھی ہے، جہنم میں بھی سزا تیار کر رکھی ہے. تمہیں علم تو ہے لیکن علم یقینی نہیں ہے. یہاں پہ علم کے درجات کو دیکھ لیں آپ، ایک ہوتا ہے علم، ایک ہوتا ہے علم الیقین، ایک ہوتا ہے حق الیقین. علم جو ہوتا ہے، کوئی خبر آپ کو ملی ہے، آپ نے اس خبر پہ اس خبر کو جان لیا، یعنی عام جاننے کو علم کہا جاتا ہے. جب آپ اس چیز کو دیکھ لیتے ہیں تو یہ علم یقینی بن جاتا ہے. صرف خبر کی بنیاد پہ علم ہوتا ہے، جب آپ اس چیز کو دیکھ لیتے ہیں اسے کہتے ہیں علم الیقین، اور جب آپ اس چیز کو چھوٹ لیتے ہیں محسوس کرتے ہیں یہ ہوتا ہے حق الیقین. القاہرہ ایک شہر ہے مصر کا، ہم میں سے کتنے لوگوں نے دیکھا ہے؟ دیکھنے بھی نہیں. کیا یہ شہر موجود ہے؟ موجود ہے تو آپ کے پاس علم ہے، خبر ملی ہے، ٹی وی اور اخبار میں دیکھا ہے شہر کو، وہاں سے آئے ہوئے لوگوں سے آپ ملے ہیں، تو یہ علم سے علم یقین ہو گیا کہ واقعی یہ شہر موجود ہے، جھوٹ نہیں ہے، علم یقین ہو گیا. جو لوگ وہاں پہ رہتے ہیں حق الیقین ہے. تو اللہ تعالیٰ سے آیت کریمہ میں فرما رہے ہیں کلا لو تعلمون علم الیقین، یہ جو غفلت ہے، یہ جو دوری ہے، یہ اس لیے ہے کہ تمہیں علم الیقین نہیں ہے. اگر تم جان لیتے کہ علم یقین کیا ہے تو تم کبھی ایسی حرکت نہ کرتے، کبھی ایسا کام نہ کرتے جو تمہیں اپنے رب سے دور کر دے. لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ. اور یاد رکھو جحیم کو تو دیکھنا ہی پڑے گا. میدان محشر میں یہ وہ دن ہے جو سب سے زیادہ بھاری اور قابل نابرداشت اور تکلیف دہ دن ہے. میدان محشر تانبے جیسی زمین اور سورج ایک میل کے فاصلے پر ہوگا, برہنہ بدن ننگے پاؤں اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوں گے ہم لوگ شدید گرمی کی حالت میں. ایک حدیث میں آیا ہے کہ لوگ اپنے پسینے میں ڈوب رہے ہوں گے اپنے اعمال کے مطابق. بعض لوگوں کو پسینہ ٹخنوں تک ہوگا, بعض لوگوں کو پنڈیوں تک ہوگا, بعض لوگوں کو گٹوں تک ہوگا, بعض لوگوں کو ناف تک ہوگا, بعض لوگوں کو سینے تک ہوگا, اور بعض لوگ اپنے پسینے میں غرق ہو رہے ہوں گے. جس دن کوئی سایہ نہ ہوگا سوائے اللہ تعالی کے عرش کے سائے کے, سارے کے سارے لوگ کہیں گے نفسی نفسی. یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ. اس دن میں بھگدڑ ہوگی. یفر المرء من اخیہ, آج اپنے بھائی کے لیے سگے بھائی کے لیے کیا کچھ نہیں کرتے ہیں, اپنے دوستوں کے لیے کیا کچھ نہیں کرتے, لیکن وہ دن ہوگا جب بھائی اپنے ہی بھائی کو دے کے بھاگ جائے گا. یہ پھر جانتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ تیزی سے دوڑنے کو. جی ہم چیز دے کے ڈر کے بھاگ جاتے ہیں نا, جیسے کہ اب شیر کو دیکھ کے کسی موزی جانور کو دیکھ کے بھاگ جاتے ہیں, اسے کہتے ہیں فرار. یہ پھر المرء من اخیہ, اپنے ہی بھائی سے بھاگے گا. کیوں بھاگے گا بھائی؟ اپنے بھائی سے کوئی بھاگتا ہے؟ بھاگتے تو دشمنی سے بھاگتا ہے, اپنے پیاروں سے کون بھاگتا ہے؟ لیکن وہ ایسا دن ہوگا جب انسان اپنے ہی بھائی سے بھاگے گا. وہ امی ہی وہ ابھی, ارے صرف بھائی ہی نہیں اپنی ماں اور اپنے باپ سے بھی بھاگے گا. ارے اپنی ماں کو خوش کرنے کے لیے, اپنے والد کو خوش کرنے کے لیے دنیا میں کیا کچھ نہیں کیا, کہاں سے مال آیا ہے کہاں سے نہیں آیا ہے کوئی فکر نہیں کی, حرام سے ہے جہاں سے, بس خوش رکھنا اپنے گھر والوں کو. نہیں, ایک دن آئے گا جب انہیں کو دیکھ کے بھاگنا پڑے گا. وہ صاحبت ہی وہ بنی, بیوی بچے بھی. ارے راہ کون آپ کا پھر؟ وہ کون ہوگا جس کے قریب آپ جانے کی کوشش کریں گے؟ کوئی نہیں رہے گا. اکیلے مریں گے قبر میں اور اکیلا ہی حشر ہوگا ہمارا. ہاں وہاں پہ جوڑے ہوں گے, بنیں گے جوڑے, لیکن وہ جوڑے دنیا کے اعتبار سے نہیں بنیں گے. یہ دنیا کے رشتے دار دنیا تک محدود ہے, یہ رشتے دار محشر میں اور بنیں گے. ازواج جوڑے, قرآن پڑھنے والے, تعلیم دینے والے, توحید پہ عمل سمجھنے والا, عمل کرنے والے, ایک جوڑا ہوں, ایک ساتھ ہوں, نمازی ایک ساتھ ہوں, صدقات اور خیرات زکات دینے والے ایک ساتھ ہوں, اللہ تعالیٰ کے اچھے بندے ایک ساتھ ہوں گے, جوڑے ہوں گے, سچ بولنے والے ایک ساتھ ہوں گے, اور دوسری طرف مشرک ایک ساتھ ہوں گے, بدعتی ایک ساتھ ہوں گے, بے نمازی ایک ساتھ ہوں گے, زکات اور خیرات نہ دینے والے ایک ساتھ ہوں گے جو فرض زکات ہیں, جھوٹ بولنے والے ایک ساتھ ہوں گے, بدکاریہ زناکار کرنے والے ایک ساتھ ہوں گے. اور اسی وقت اسی لمحے میں اللہ تعالی حکم دے گا جہنم کو لے آؤ. جہنم آئے گی, جہنم پر 70,000 لگام ہوگی اور ایک لگام پر 70,000 فرشتہ ہوگا. ایک لگام پر 70,000 فرشتہ ہے, اور فرشتے جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طاقتور مخلوق ہے. جہنم کی کیا طاقت ہے کبھی تصور کیا ہے آپ نے؟ کہ ایک لگام پر 70,000 فرشتہ ہے اور 70,000 لگام ہے اور جہنم کھولتی ہوئی آ رہی ہے، اگر اللہ تعالیٰ کا حکم نہ ہوتا کہ تھم جاؤ تو میدان محشر والے سب کو اپنے لپیٹ لے گئے، میں فرشتے بھی اس کو اپنے قابو میں نہیں رکھ سکتے۔ یہ اس کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے یہ نمبر بتایا گیا ہے کہ 70,000 لگام 70,000 فرشتہ ہے، اور ایسی بھوکی ہے ہمیشہ کہتی ہے حل من مزید، جو کچھ بھی ڈالتے توڑ توڑ کر دیتی حطمہ۔ تو اس میدان محشر میں جہنم سب کو نظر آئے گی، اہل ایمان والے بھی دیکھیں گے، اہل کفر والے بھی دیکھیں گے۔ اہل ایمان والے جہنم کو دیکھیں کو تسلی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، آج ہمیں اس سے ضرور چھٹکارا ملے گا۔ اور دوسرے لوگ جو ہی حساب ہوگا اور اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے اس بندے کو لے جاؤ جہنم کی طرف، اور فرشتے اسے منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے پکڑیں گے، اس سے پہلے کہ وہ جہنم میں داخل ہی ہو جہنم کی آگ کے سیک نکلتا ہے اور وہ سیک اسے جلا کر صرف اس کی ہڈیاں باقی رہ جاتی ہیں۔ نزاعتا للشوى، یہ شوا جو ہے اسے اتار دیتی، جلد کو گوشت کو اتار دیتی ہے۔ لترون الجحیم، دیکھو گے جہنم کو۔ اب یہ علم جو تھا، علم یقین بن گیا کہ نہیں؟ وہ جو جہنم میں داخل ہوں گے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اے اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم کے عذاب سے، جہنم کے سیک سے دور فرما، ہمیں محفوظ فرما، ہماری ذریت کو، ہمارے والدین کو اور سب مسلمانوں کو۔ اچھا، لترون الجحیم، ثم لترونها عین الیقین، کون دیکھے گی؟ عین الیقین تو ہم نے دیکھ لیا ہے، اسے ہمارے سامنے لایا گیا ہے۔ اور ورن حق الیقین کا جو اللہ تعالیٰ یہاں پہ ذکر نہیں کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ میرے بندہ جہنم میں جائے اور خود اسے اپنی آنکھوں سے، بلکہ آنکھوں سے نہیں آنکھوں سے دیکھ لیا ہے، اسے محسوس کر، اس کے عذاب کو محسوس کرے۔ یعنی یہ اشارہ ہے کہ توبہ کر لو۔ اور آخر میں تعالیٰ فرماتے ہیں ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اور ضرور تم سے سوال کیا جائے گا نعیم کے متعلق۔ نعیم ہر اس خیر کا نام ہے، ہر اس احسان کا نام ہے، ہر اس رزق کا نام ہے جو اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کا نام ہے، اللہ تعالیٰ کے کرم کا نام ہے۔ نعیم، بہت سارے نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی اس انسان، بہت سارے احسان ہیں۔ یہ مال و دولت، یہ بیوی بچے، یہ بدن پہ کپڑا، یہ سر پہ چھت، یہ سواری، یہ رشتے دار، یہ دوست و احباب، یہ رزق حلال جو ہم کما رہے ہیں، جو ہماری جاب ہے، نوکری، چھوٹی سی کیوں نہ ہو، جو بھی ہے، سب نعیم ہے۔ اس اللہ کے گھر میں آنا نعیم ہے، ایئر کنڈیشن اور پکھے کا ہونا نعیم ہے، گاڑی پہ اللہ کے گھر کی طرف آنا، گاڑی سواری نعیم ہے، نعمتیں ہیں ساری۔ اور ان سب نعمتوں سے بڑھ کر ہے توحید کی نعمت۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں، ذرا غور کرے کتنے ہم سے نوازا ہے۔ دیکھیں، میں انسان ہوں، میرے کیا کمال ہے کہ میں انسان ہوں؟ کوئی کمال ہے؟ کن فیکون ہے نا، اللہ تعالیٰ چاہے تو میں پتھر بھی ہوتا، یہاں پہ نہ بیٹھا ہوتا، یہاں پر لگا ہوتا، لیکن اسی رب الجلال کا کرم ہے کہ مجھے انسان پیدا کیا۔ تو انسان بنے میرا کوئی کمال نہیں، میں کوئی خرچ نہیں کیا، اور نہ مجھے پتا تھا کہ میں انسان پیدا ہوں گا، میری حیثیت ہی کیا ہے؟ انسان پیدا کیا، پھر مسلمان گھرانے پہ پیدا کیا۔ اگر ہندو، یہودی، نصرانی گھرانے پیدا کیا ہوتا تو ہو سکتا ہے نعوذ باللہ کہ اس وقت کسی مندر ہے کسی چرچ میں ہوتے نعوذ باللہ. لیکن دوسرا کرم دیکھے, دوسری نعمت دیکھے, احسان دیکھے مسلمان گھرانے میں. تیسری نعمت اور فضل کرم کہ موحد اور متبع سنت گھرانا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہی بنایا. آپ جانتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ, میں اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہی ہیں. ہماری نسبت رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑ گئی ہے, ہم امت محمدیہ ہیں. کیا ہمیں قدر و قیمت ہے اس نسبت کی؟ کیا ہمیں کبھی غور و فکر کیا ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ انعام نواز ہے اللہ تعالیٰ نے. اور اس سے برکت نعمت کہ اللہ تعالیٰ کسی کو توفیق عطا فرمائے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے دین کا علم حاصل کرے اور اس پر عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ اسے توفیق دے. انعامات اور احسانات. یہاں پر اس ملک میں آنا بھی اللہ تعالیٰ کا خاص انعام اور احسان ہے. لاکھوں کروڑوں لوگ تمنا کرتے ہیں, آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایسے چنا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت ہی بنایا ہے اور پھر اپنے گھر کے قریب یہاں پہ آ کے بٹھایا ہے. کیا کمال ہے آپ کا. یہ نہ کہنے میں نے ویزا خریدا ہے. ویزا خریدنے کے لیے بہت لوگ تیار ہیں, تمنا کرتے ہیں آنے کو. یہ محض اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے. بس جو ہمارے ذمہ کام ہے تھوڑی سی محنت کرنی ہے, سبب کا اختیار کرنا ہے, باقی حکم اسی ذات کا چلتا ہے. بس قصہ میں نے بیان کیا ہے حدیث صحیح مسلم کی. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلتے ہیں اور راستے میں اولیاؤں کے دو سردار کھڑے ہیں, سیدنا ابوبکر صدیق اور سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہما. اور ایسے وقت میں جو عام طور پر اس وقت میں باہر ہی نکلتے تھے, یعنی شاید گرمی کا وقت تھا یا کوئی شام کا وقت تھا, شاید ہو سکے گرمی کا وقت, اللہ علم, بعض روایت میں آیا ہے. تو ایسا وقت تھا جس میں عام طور پر باہر نہیں نکلتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس وقت میں نکلے. تعجب ہوا کہ آپ دونوں اس وقت کیسے خیریت گھر سے کیسے نکلے ہو. انسان عام ایسے اوقات میں جو جن میں نکلنا معمولی نہ ہو, اگر کچھ شخص نکلتا ہے تو کسی وجہ سے نکلتا ہے, کوئی پریشانی ہوتی ہے تو دیکھنا بھی کہتا بھی خیریت تو اس وقت, یہ کہتے کہ نہیں اس وقت خیریت تو ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت فرمایا بھی خیریت تو ہے اس وقت. اولیاؤں کے سردار کا جواب سنے گا, فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, ہمیں اپنے گھر سے بھوک نہیں نکالا ہے. اولیاؤں کے سردار کے گھر کھانے کو کچھ نہیں. اور یہ نہ کہنے کے بے صبرے ہو گئے تھے, صحابہ کرام جیسے صبر کرنے والے اس دنیا میں نہیں. لیکن جب تکلیف کی انتہا ہوئی تو باہر نکلے کہ کہیں سے کچھ کھانے کو مل جائے. اور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم دو دو مہینے چولہا نہ جلتا, کھجور اور پانی پہ گزارا کرتے. آج تو کھجور بھی نہیں گھر میں, آج ایسا دن ہے گھر میں کھجور بھی نہیں. تو پیارے پیغمبر حسن فرماتے ہیں کہ مجھے بھی اسی بھوک نے گھر سے نکالا ہے. آج ہمارے دسترخوانوں پر کیا کچھ نہیں ہوتا, کتنی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی ہمارے اوپر. اپنی من پسند چیز کو خرید کے اپنے سامنے رکھتے ہیں. اکرم الخلق سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ایک کھجور کا دانہ بھی نہیں. ایسا دن بھی آیا تھا, گھر سے باہر نکلتے ہیں اپنے ہی پیارے دو اپنے پیارے صحابی, وہ بھی بھوکے ہیں. آپ جانتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیوں وہ کھڑے تھے؟ انہوں نے سوچا کہ ہمارے گھر میں کچھ نہ ہو سکتے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جائیں, ان کے گھر میں کچھ ہو تو ہم اکٹھے مل کے کھا لیں. اس سے پہلے کہ وہ دستک دے دے اندر داخل ہوتے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود باہر نکلے اور ان کو اس حالت میں دیکھا. اب تینوں اس وقت کے عظیم ترین لوگ اپنے زمانے کے، بلکہ آپ سمجھو تو الاطلاق اکرم الخلق ہیں، کوئی شک بھی نہیں ہے. لیکن آپ غور کریں کہ یہ تینوں لوگ جو ہیں اب کہاں جائیں گے؟ سر بکر عمر تو آئے تھے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد آیا کہ ایک صحابی تھے بار بار ان کو دعوت کرتے تھے، ہم سارے صحابی تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف گئے اور اس شخص کی خوش قسمتی دیکھنا، جب اس شخص نے دیکھا یوں کہ گھر میں رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا بکر و عمر رضی اللہ عنہما موجود ہیں، تو وہ خوشی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کا استقبال کیا، انہیں بٹھایا، ان کے لیے ٹھنڈا پانی لے کے آئے، انہیں کچھ پھل لے کے آئے اور پھر ایک چھوٹی سی بکری ذبح کی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانا کھلایا ہے. اب دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب، دیکھیں رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم، رزق اللہ تعالیٰ نہیں دیا، کھا لیا ہے، اور بھوک اللہ تعالیٰ کی اجازت ہی سے تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قسم ہے اس ذات کی جس کی مٹھی میں میری جان ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی قسم، جو تم نے کھائے اور پیا ہے نا، کھا پی تو لیا ہے، اس کا جواب دینا ہے قیامت کے لیے. یہ وہ نعیم ہے جس کے متعلق سوال کیا جائے گا، تو اس کے جواب کے لیے تیار رہنا. کیا ہم نے بھی اس سوال کے جواب کے لیے کوئی تیاری کی ہے؟ ہم جواب دے سکتے ہیں؟ میرے بھائی ہمیں اس لائق نہیں ہے کہ ہم جواب دے سکیں، لیکن کیا ہم اگر آج واپس نہیں پلٹتے اور اللہ تعالیٰ کے ان انعامات اور احسانات کی قدر نہیں کرتے اور اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے صراط مستقیم کو نہیں اپناتے، رحمت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو نہیں اپناتے، ان پہ عمل نہیں کرتے، تو ہم کیا منہ دکھائیں گے اپنے رب الجلال سبحانہ وتعالیٰ؟ کیا منہ دکھائیں گے؟ اس لیے اس سورت میں سے جو اہم پیغام ہے ان کو سمجھیں کہ یہ زندگی تو گزر رہی ہے بڑی تیزی میں، کثرت کی خواہشات بھی بڑھتی جا رہی ہیں، لیکن ایک چیز جو قریب آتی جا رہی ہے، موت، اس دنیا سے جانا، اس دنیا سے چھٹکارا. اور ساتھ یہ کثرت نہیں جائے گی، نہ مال دولت جائے گا، نہ بیوی بچے جائیں گے، نہ دوست احباب جائیں گے، نہ یہ بنگلے اور گاڑیاں، کچھ نہیں جائے گا، اکیلے ہوں گے. یہ کپڑے، بدن کے کپڑے بھی، یہ توپ بھی اتار دی جائیں. خوش قسمت کو دو کپڑے نصیب ہوتے ہیں کفن کے، سب کچھ چھوڑ کے جائیں گے. ہم جائے گا تو ایک چیز ساتھ جائے گی، بس ہمارا اپنا عمل جو ہم نے کیا ہے. یہ عمل اگر خیر ہے تو اللہ کی قسم قبر میں بھی خیر ہے، میدان محشر میں بھی خیر ہے، پل صراط میں بھی خیر ہے، اور ٹھکانہ جنت ہے. اور اگر دوسرا راستہ ہے، شر کا راستہ ہے، تو پھر دنیا میں بھی شر ہے، موت کا وقت بھی شر ہے، قبر میں بھی شر ہے، میدان محشر بھی شر ہے، اور قل صراط میں بھی شر ہے، اور جہنم ٹھکانے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی سلف صحیح کو روح نہج بتانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی محمد وعلی آله وصحبه اجمعین.